ابو لہب کے بیٹے عثمان نے کتنی مخالفت کی، معتب نے کتنی مخالفت کی، لیکن ایک دن وہ آیا کہ یہ جتنے مخالفت کرنے والے تھے ان میں کے بہت سے ایمان والے بن گئے، اور ایسے ایمان والے بن گئے کہ انہوں نے ایمان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال تک کو قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید بنا دیا. اس بنا پر ہم دنیا کے کسی آدمی کے ہدایت پر آنے سے ہم نا امید نہ ہوں. ہمیں تو پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا چاہیے. میری بات جو مڑی وہ یہاں سے مڑی کہ یہ جو میں بات عقائد پر کہہ رہا تھا اور ایمانیات پر کہہ رہا تھا اور اللہ کے ضابطوں پر جو کہہ رہا تھا، یہ بات کرنا کام تھا نبیوں کا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبیوں کا آنا بند ہو گیا، اور وہ نبیوں والا کام سعادت مندی والا اور خوش نصیبی والا اس امت کو ملا. نبیوں کے اس کام سے جیسے اللہ کی رحمت برستی تھی، جب یہ امت اس کام کو کرے گی تو اللہ کی رحمت اس کام سے برسے گی، اور پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے اندر سے بے دینی ختم ہو کر دینداری آوے گی، اور جب دینداری آوے گی تو یہ جتنی فضائیں پریشانیوں کی دنیا کے اندر بنی ہوئی ہیں، یہ تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے کہ اللہ اس طریقے سے انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہیں کہ جیسے ناک بند ہو ایک آدمی کا اور چونا اور نوشادر کو رگڑ کر آدمی ناک کے پاس لاوے اور اس کا ناک کیسا کھلتا چلا جاتا ہے اور دماغ کیسا کھلتا چلا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے عالم کو دور کرے گا. اور آئندہ جو مرنے کے بعد والی پریشانیاں، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی جو پریشانیاں ہیں جس کی طرف آدمی کا دھیان نہیں جاتا، اور آدمی مرنے کے بعد والی زندگی کو ایک سرسری سمجھتا ہے. سرسری اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. بہت سے آدمی تو بےچارے اسی کے اندر ڈوب رہے. ہم ایک سفر میں ہوائی جہاز میں تھے تو ایک دہریہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس سے ہم نے تھوڑی سی بات کی، ذرا مانوس ہوا. یوں وہ تھا تو اپنے مشرق، لیکن دہریہ کی طرف ضرور ہو گیا. وہ کہتا میں وید وغیرہ کو بھی نہیں مانتا. پھر اس نے مجھ سے یوں کہا، مولوی صاحب ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا پوچھو. بولے مولوی صاحب، دنیا کے کروڑوں آدمی بلکہ ارباں ارب آدمی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی، ہندو بھی، کرسچن بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، لیکن اس نے کہا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے ہی نہیں، پھر یہ اللہ کو کیسے مانتے؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے ہم کیسے مانیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب معاف کرنا، میں نے بہت سے جوگیوں سے پوچھا لیکن میرے کو اطمینان نہیں دلا سکے، چونکہ میرے ماں باپ اسی لائن کے تھے. میں نے ان سے پوچھا، کسی نے میرے کو اطمینان نہیں دلا. تمہاری باتوں سے میرا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید تم مجھے سمجھا سکو کہ جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا دیکھو، وہ ڈاکٹر بھی تھے، ٹوکیو سے کوئی ڈگری لے کر آ رہے تھے اور جا رہے تھے اپنے وطن. میں نے کہا دیکھو، بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے ہیں. اور میں نے کہا ان ملکوں کے اندر بھی جہاں بالکل دہریت پھیلی ہوئی ہے، وہاں پر بھی کروڑوں انسان کروڑوں چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. مجھے کہا مولوی صاحب کروڑوں کو تو رہنے تو تم دو چار بتا دو ہمیں کہ جسے آدمی بغیر دیکھے مانتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک شرط ہے، بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے وہ علامت اور نشانی سے مانی جاتی ہے، بغیر علامت اور نشانی کی نہیں مانی جاتی. یا تو چیز کو آدمی دیکھ کر مانتا ہے، اور بغیر دیکھے کب مانے گا؟ جب وہ چیز تو دکھائی نہ دے لیکن اس کی نشانی دکھائی دے. اور ذرا سوچ میں پڑا. میں نے کہا دیکھو زیادہ گھبرا مت ڈاکٹر صاحب، ابھی میں تمہیں بتا دوں. میں نے کہا تمہاری عقل اور میری عقل دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی. جتنے جہاز میں آدمی بیٹھے ان کی عقلیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ میں نے کہا کسی ایک آدمی کی عقل زندگی میں آپ نے کبھی دیکھی؟ کر نہیں دیکھی. میں نے کہا بتا عقل کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مجھے مانتا ہوں. میں نے کہا ایسا اندازہ نہیں مانتے بلکہ نشانی سے مانتے ہو. آپ میرے وہ عقل والا کہتے ہو کیونکہ میرے اندر عقل کی نشانی ہے. اور وہ نشانی کیا کہ آدمی بہکی بہکی بات نہ کرے اور آدمی ڈھنگ کے کام کرے جس کے اندر عقل ہے. اگر آدمی کی عقل کھوئی جاتی ہے تو پھر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, پتھر مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے. یہ نشانی ہے عقل کے ہونے کی کہ میں بہکی بہکی آدمی بات نہیں کرتا. اس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا, آپ نے دیکھ کر نہیں مانا. ہاں یہ بات تو ہے, دکھائی نہیں دیتی نہیں, بغیر دیکھے مانا اور نشانی اور علامت سے مانا. میں نے کہا دوسری مثال, میں نے کہا آپ کے اندر بھی روح ہے, میرے اندر بھی روح ہے, جان ہے. میں نے کہا یہ جان اور روح آپ نے دیکھی کسی کی؟ آپریشن جب آپ کرتے ہو تو بھی اندر جان نہیں دکھائی دیتی لیکن ہے زندہ وہ. لیکن روح کو مانا بغیر دیکھے نشانی سے مانا. اور وہ نشانی کیا ہے؟ آدمی کی آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتے ہیں, زبان بولتی ہے, ہاتھ پکڑتے ہیں, پیر چلتے ہیں, یہ علامت ہے, نشانی. اس سے آپ نے جان لیا کہ یہ آدمی زندہ ہے. میں نے کہا سوتے چانپ سوتے سانپ پر چیوٹی نہیں آتی اور مرے سانپ پر آتی ہے. سوتے آدمی کو گد نہیں کھاتا, مرے آدمی کو گد کھاتا ہے. میں نے کہا شروع کو ڈاکٹر صاحب آپ اور میں بھی مانتے ہیں اور چیوٹی اور گد بھی مانتے ہیں. میں نے کہا یہ اتنی عام کی, حالانکہ دکھائی انہیں بھی دیتی نہیں لیکن علامت سے روح کو مانا گیا. اب وہ اور زیادہ ساؤٹا ہوا اور ہوائی جہاز میں سارا چاروں طرف کا جو مجمع تھا نا وہ متوجہ ہو گیا. اردو جتنے بھی جاننے والے سارے متوجہ ہو گئے. میں نے کہا دو چیزیں میں نے بتائیں, ایک عقل ایک روح, بغیر دیکھے مانا لیکن نشانی ہے. میں نے ایک تیسری چیز بھی لے لو, جنگل بیابان کے اندر اگر کوئی مکان بنا ہوا آپ نے دیکھا تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ مکان خود نہیں بنا بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. آپ نے اس بنانے والے کو دیکھا ان کا نہیں, تو بغیر دیکھے بنانے والے کو مانا, اس کا ہاں مانا. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ بنانے والا کالا ہے کہ گورا, لمبا ہے کہ ٹھگنا. میں کہ یہ نہیں بتا سکتے لیکن اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے. ہاں یہ بھی مانتا ہوں. میں نے یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا. تین باتیں ہوگی, میں چوتھی لے لو, میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں. آپ کو کالج میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں, آپ کی وہ سرٹیفکیٹ میں نے دیکھی نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں. کیوں؟ کہ آپ کے اندر نشانی ہے اس بات کی کہ آپ ڈاکٹر ہیں. بیماروں کو دیکھتے ہیں, دوا دیتے ہیں, طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, یہ نشانی ہے. ورنہ میں نے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا, اس نشانی سے میں نے آپ کو بغیر دیکھے ڈاکٹر مانا. چار باتیں میں نے, میں نے ایک پانچویں بتاؤں گا, ایسے بات چھٹی نہیں بتانے کا. میں تو کروڑوں میں کب تک بتاتا ہوں. میں نے کہا پانچویں ایسی بتاتا ہوں کہ بے پڑھا آدمی بھی اسے مانتا ہے. ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا جنگل بیابان میں کوئی اونٹ جا رہا, کوئی اونٹ گزر گیا. ایک دیہاتی نے اونٹ تو دیکھا نہیں جاتے ہوئے, لیکن اس کی بینگنی دیکھ لی اور اس کے چلنے کے نشانات دیکھ لیے, اونٹ نہیں دیکھا. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اس نے اونٹ کو مانا کہ نہیں مانا؟ اس کا مانا, میں اونٹ دیکھا تو نہیں. کہا نہیں, پھر کیسے مانا؟ کیونکہ مینگنی سے اور اس کے پیروں کے نشانات سے. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اونٹ کو ایک بے پڑا آدمی مانتا ہے مینگنی کی نشانی سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم پڑھے لکھے اور کروڑوں پڑھے لکھے, ان کو اتنا نہیں معلوم کہ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا چاند, سورج, منی کے دو گندے قطروں سے اتنے بڑے انسان کا بننا, چھوٹے سے بیج سے اتنے بڑے درخت کا بننا, پھر درخت کے اوپر پھلوں کا آنا, پھلوں کے اندر رس کا آنا, پھر اس کے اوپر کمر کا لگنا. میں نے کہا یہ ساری باتیں اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا. مینگنی سے اونٹ تو سمجھ میں آ گیا اور آسمان زمین سے اس کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اسی بنانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں اور بغیر دیکھے اسے مانتے ہیں لیکن نشانی سے مانتے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان ہے, کیسا بغیر کھمبے کے بنا ہوا ہے. ہزاروں سال ہو گئے لیکن اس میں کوئی درار نہیں پڑی, ہزاروں سال ہو گئے زمین کو لیکن اپنے نظام کے ساتھ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. تمہارے لہجوں کا الگ الگ ہونا, تمہاری آوازوں کا الگ الگ ہونا اور تمہاری صورتوں کا الگ الگ ہونا, یہ نشانی ہے اللہ کی دی ہوئی. اللہ کی صفت خلق کو آپ دیکھیے, جتنے انسان اللہ نے بنائے اتنے آوازیں اللہ نے بنائی اور اتنی صورتیں اللہ نے بنائی. اللہ کے خزانے کے اندر صورتیں بے حساب ہیں اور اللہ کے خزانے کے اندر آوازیں بے حساب ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے انسان بنائے اتنی اللہ تعالیٰ نے آوازیں بنائیں, اور آئندہ جتنے انسان اللہ بنائیں گے اتنی ہی آوازیں بنائیں گے. تو خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی بے حساب, اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی بے حساب. حالانکہ ہر ایک کو وہی دو آنکھیں, وہی ناک کے دو نتھنے, وہی دو کان, وہی دو گال, وہی ایک ٹھوڑی, وہی دو ہونٹ, یعنی فرق نہیں کیا کہ ایک باپ کے دس بیٹے پہچاننے کے لیے کسی کو تین آنکھیں دے دی, کسی کو پانچ کان دے دی, ایسا نہیں کیا خدا نے. سب کو بالکل برابر برابر دیا, لیکن صورت جو ہے دیکھے جتنے آپ بیٹھے ہو لاکھوں کی مقدار میں, لیکن ہر آدمی کی صورت الگ ہے, ہر آدمی کی صورت. اللہ کے خزانے میں صورتیں بے حساب, اللہ کے خزانے میں آوازیں بے حساب, اللہ کے خزانے میں ہر چیز بے حساب ہے. دنیا چھوٹا برتن, یہاں اللہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں, اور آخرت بڑا برتن, وہاں پر اللہ زیادہ زیادہ ڈالتے ہیں, لیکن خزانے میں ان کے بے حساب. تربوز کا ایک بیج لے لو, اس بیج کے اندر اگر کوئی یوں کہے کہ کروڑوں تربوز ہیں تو یہ بھی اس نے بات پوری نہیں کہی. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بیج میں بے حساب تربوز بھرے ہوئے ہیں, یہ بات ٹھیک. ایک تربوز آپ نے بیج کے زمین کے اندر ڈالا, تربوز کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا, اس کو پانی پلایا, تربوز کی بیل نکلی, چار مہینے میں اتنے بڑے بڑے دس تربوز تیار ہو گئے. دس تربوز جو تیار ہوئے تو ہر تربوز میں بیسیوں بیج ہیں, اور ہر بیج کے اندر پھر دسیوں تربوز ہیں, پھر ہر تربوز میں بیسیوں بیج ہیں. لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں تیار نہیں ہو جاتے, ورنہ اللہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ جو دھیمے دھیمے دے رہا وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں جمع کر دے. تو زمین آسمان کے بیچ کا حالات تربوزوں سے بھرا ہوا ہو, ہر ریل, موٹر, ہوائی جہاز اور راکٹ, یہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جائیں, اور ہم اور آپ بھی اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جائیں, ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو جاوے, بلکہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاوے, کیونکہ ہر جگہ تربوز ہی تربوز. لیکن اللہ, اور پھر زمین سے آسمان تک جتنے تربوز بھرے ہیں نا, ان میں بھی ہر تربوز کے اندر بیسیوں بیج, اور پھر ہر بیج میں دسیوں تربوز, اس کی جگہ بھی. تو اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ایک بیج کے اندر بے حساب تربوز ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے میں کائنات بھر رکھی ہے. لیکن اللہ جل جلال و من ونہو اس دنیا کے اندر دھیمے دھیمے ہر چیز کو چلاتے ہیں, ایک دم سے نہیں چلاتے. اب دیکھیں تربوز نکلا تو اس کے اندر کا لال لال گودا یہ تو کھایا انسان نے, اور اس کا موٹا سا چھلکا یہ کھایا بھینس نے, اور اس کے اندر کے دانے یہ کھائے مرغی نے. مرغی نے دانے کھائے, اس کے اندر بنا انڈا, اور بھینس نے موٹے سے چھلکے کھائے, اس سے بنا دودھ. یہ انسان جو تھا اس نے گودا الگ کھایا, دودھ الگ کھایا, انڈا الگ کھایا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کی تربیت کے لیے بنائی. الحمدللہ رب العالمین, پالنے والے اللہ. میرے محترم دوستو, یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو پورے عالم میں جا کے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہی نہیں دینی، پورے عالم کے اندر دعوت کی ایک فضا بنانی ہے، کیونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو ہم کو بھیجا تو وہ اسی کام کے لیے بھیجا ہے، ہمیں کھانے کمانے نہیں بھیجا، کھانا کمانا تو ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے اندر ہمیں لگنا ہے بقدر ضرورت، کھانا کمانا ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کے اندر ہمیں لگنا ہے بقدر ضرورت، اور اصل جو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہماری اللہ کا بندہ ہونے کی ہے، اور دوسری حیثیت ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ہے. اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ بندگی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ دعوت ہے. ایک طرف عبادت، ایک طرف دعوت، یہ دونوں ہمارے مقاصد زندگی میں سے ہیں. عبادت کے معنی تو اللہ کی بات کا ماننا، اور دعوت کے معنی اللہ کی بات کے منوانے کی کوشش کرنا، کیونکہ منوانا تو کسی کے بس میں ہے. ہم اپنی بیوی کا بھی دل نہیں پلٹ سکتے، ہم اپنی اولاد کا بھی دل نہیں پلٹ سکتے، ہم خود اپنا بھی دل نہیں پلٹ سکتے. تو اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہے اس کا دل پلٹنا مقرر کے ہاتھ میں نہیں، دلوں کا پلٹا کھلانا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے ذمے اللہ جل جلالہ و منع والہ نے کوشش رکھی. اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں، رکاوٹ کیا بنتی ہے دین کا کام کرنے میں، رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ رکاوٹ بنتی ہے دنیا، دین کا کام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے دنیا. کاروبار رکاوٹ بنتا ہے، کھیتی رکاوٹ بنتی ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اس میں میری ایک بات سمجھ لو، دیکھو کان پر پڑی ہوئی کام آئے گی، زندگی بھر نسلوں تک کے لیے کام آئے گی. ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں، دنیا، روزی، مال اور چیزیں، یہ تو اللہ تعالی ہر آدمی کو اتنی دے گا جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہے، اس سے کم بھی نہیں دے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں دے گا. اچھی طرح سے اسے ذہن میں بٹھا دیں، عقل پر اور محنت پر معاملہ نہیں، روزی کا معاملہ عقل پر اور محنت پر نہیں. دیکھیں روزی کی محنت کرنی تو پڑے گی آدمی کرے، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لے کہ روزی کی محنت کرنے سے میں زیادہ محنت کروں گا تو روزی زیادہ ملے گی، اور میں کم محنت کروں گا تو روزی کم ملے گی، یا میری عقل زیادہ ہوگی تو میں روزی زیادہ کما لوں گا، اور میری عقل کم ہوگی تو میں روزی کم کماؤں گا، یہ بات بالکل غلط ہے. زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک مخلوق بنائی جس کا نام ہے قلم، اس کے اوپر علم کا فیضان کیا، تو جو کچھ ہونے والا تھا، جس کو جتنا ملنے والا تھا وہ سارا اس قلم میں لکھ دیا. اب جتنا ہمارے اور تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا، مال یا روزی یا چیزیں یا دنیا، یاد رکھنا وہ تو اتنی ہی ملی. اور ہم دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ، قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور عام تجربہ بھی دیکھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے. آپ کہیں یہ نہیں بتا سکو گے کہ زیادہ محنت کرنے پر تمہیں روزی زیادہ ملے گی، تھوڑی محنت کرنے پر روزی تمہیں کم ملے گی، زیادہ عقل والے کو روزی زیادہ ملے گی اور کم عقل والے کو روزی کم ملے گی، یہ آپ کو کہیں قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. اور تجربہ بھی دیکھ لو، آپ غور کر لو، اگر زیادہ محنت پر روزی زیادہ ملتی تو یہ مزدوریاں کرنے والوں کو روزی زیادہ ملنی چاہیے تھی اور مال زیادہ ملنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مزدوری کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو بمشکل تمام 15 روپیہ یا 20 روپیہ ملتا ہے، جبکہ وہ 8-10 گھنٹہ محنت کرتا ہے. لیکن ایک تاجر بعض مرتبہ سودا کرتا ہے 15 منٹ میں ایک سامان کا، اور دوسرے 15 منٹ میں اسی سامان کو بیچ دیتا ہے، اور 50,000 روپے کا نفع اسے مل جاتا ہے. اسے تھوڑی محنت پر 50,000 ملے اور اسے زیادہ محنت پر 20 ملے. اس نے 8 گھنٹہ محنت کی اور اسے 20 ملے, اور اس نے آدھا گھنٹہ محنت کی اور 50,000 ملے. تو اگر محنت پر معاملہ ہوتا تو مزدور کو زیادہ ملتا, تاجر کو کم ملتا, کیونکہ تاجر کی محنت کم ہوتی ہے اور مزدور کی محنت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہاں ایک بات ذہن میں لوگوں کی یہ بھی آتی ہے کہ تاجر جو ہے وہ عقل والا ہے اور مزدور کی بیچاری جو ہے عقل کم ہے, اس لیے اس کو کم ملا اسے زیادہ ملا. روزی کا معاملہ عقل پر بھی نہیں, یہ بھی یاد رکھنا. ایسے ایسے آدمی دنیا میں دیکھے گئے کہ جنہیں لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا اور اپنا نام کا دستخط نہیں کر سکتے اور انگوٹھا کرتے ہیں, لیکن کاروبار ان کا لاکھوں کروڑوں کا چل رہا ہے. اس کاروبار پر کنٹرول کرنے کے لیے, قابو میں رکھنے کے لیے, اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے جو منشی رکھے جاتے ہیں, بی کام اور ایم کام پاس 10-15 ایسے منشیوں کی ضرورت. وہ 10-15 منشی کام کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی تنخواہ کتنی, 1,500 روپیہ. تو جو لوگ بی کام ایم کام پاس ہیں, فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن پاس ہیں, ان کو تو مہینے کے ملتے ہیں 1,500, اور جو انگوٹھا کرتا ہے اس کی روزانہ کی لاکھوں روپے کی الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. تو اگر عقل پر مسئلہ ہوتا تو یہ بی کام ایم کام تو ہوتے لکھپتی کروڑ پتی, اور یہ انگوٹھا کرنے والا یہ ہوتا 1,000 پتی. لیکن ہم دنیا میں اس کا الٹا بھی دیکھتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, اگر یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ڈال دے اور ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا اور مال اور روزی اور چیزیں, یہ تو ہر آدمی کو اللہ اتنا دے گا جتنا اللہ نے لکھ رکھا. بعض مرتبہ اللہ زیادہ لکھ دیتے زیادہ مل جاتا ہے, بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کم لکھ دیتے تو کم مل جاتا ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ میں صبح 21,000 ریال لے کر نکلا کہ میں کچھ کاروبار کروں. ایک جگہ پر جا کے دیکھا زمین کا کوئی نیلام ہو رہا تھا, 15 سے بولی بولی گئی. پھر ایک نے 16 کہہ دیا, ہوتے ہوتے 20 تک پہنچا. 20 پر جا کے سب رک گئے, اس کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا. اس کے ذہن میں تھا کہ اپنے پاس 21 ہیں, بول دو. اس نے کہہ دیا 21, بس یہاں کے رک گئی بات, سودا طے ہو گیا. لکھا فرق ہو جائے گی 2-4 دن میں, پیسے دے دو زمین لے لو. چلا گیا اپنے گھر. اس کے بعد ایک کی ایک پارٹی آئی, اس زمین والے سے کہا کہ بھائی یہ زمین تو ہمیں دے دو. انہوں نے کہا بھائی اپنے تو 21 میں بک چکی, اب اگر تمہیں لینی ہے تو اسی آدمی کے پاس چلے جاؤ اور جتنا, اس نے کہا میں 25 میں لوں گا. انہوں نے کہا اب میں نہیں لوں گا, سودا پورا ہو چکا, اب یہ زمین میری ہے, اب اس کی ہوگی. اب اگر تمہیں 25 میں لینی ہے تو اسی کو جا کے کہہ دو. یہ اس کے پاس گئے, جا کے کہا بھائی 25 میں یہ زمین تم ہمیں دے دو گے. اس نے بچارے کہا بہت اچھا, 25 میں تم لے لو, 4 لاکھ میرے کو دے دو اور 21 جا کے اسے دے دو اور نام پر اپنی زمین کرا دو. اس کے ذہن میں کہ 1-2 دن کے اندر 21,000 ریال لگا کر 25,000 ریال اگر مجھے مل جائے تو بہت اچھا, 2-3 دن میں 4,000 ریال میرے کو زیادہ مل جائیں گے. خیر, زمین کی لین دین ہو گئی. پھر یہ پیسے لے کر اس کے گھر پہنچا تو 4 ملین ریال اس کو دیے. اب وہ بھی حیرت میں, 4 ملین کے کیا مانا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 15 جو بولی بولی جا رہی تھی وہ 15,000 نہیں تھے, وہ 15 ملین تھے, اور 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. تو 20 ملین پر سارے رک گئے. اب یہ تو کہہ رہا 21,000 اور وہ سمجھ رہے 21 ملین. تو 4 ملین ریال لا کر اسے دے دیے, 40 لاکھ ریال لا کر اسے دے دیے. یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے یہاں کے روپے کے حساب سے یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ رقم اسے مل گئی. تو دیکھو, اب اس کے اندر کوئی عقل بھی زیادہ نہیں تھی, کچھ محنت بھی زیادہ نہیں کی, کچھ تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له. اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے. اس کو تھوڑے وقت میں زیادہ دینا اللہ نے طے کر دیا, دے دیا. محنت بھی زیادہ نہیں, عقل بھی زیادہ نہیں, تجربہ بھی زیادہ نہیں, تدبیر بھی زیادہ نہیں, لیکن لوہے محفوظ پر لکھا ہوا تھا اس طرح مل گیا اسے. اگر یہ بات ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ دنیا, مال, روزی اور یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو اللہ اتنی دے گا جتنی لکھی ہے, لیکن ایک بات اور اگلی بھی سنو, دین, ایمان, آخرت اور اعمال, یہ اللہ ہر آدمی کو اتنا دے گا جتنا یہ آدمی کرے. پورے پرانے پاک میں اس کی تفصیل ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا. اور آگے ایک جگہ فرماتے وسعا لہا سعیہا, کہیں فرماتے لیس للانسان الا ما سعا. ہر جگہ کوشش کو بتایا, دین کے بارے میں, اعمال کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. قرآن پاک نے یہ بتایا کہ جتنا تم کرو گے اتنا ملے گا, لیکن مال, دنیا, روزی اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا ملے گا. بعض مرتبہ ایک آدمی کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تو گوشت نہیں کھا سکتا اس لیے کہ تجھے اسی بیماری کا گوشت نقصان دے گا. تو باورچی سے کہہ دیا کہ میرے دسترخوان پر میرے لیے دال پکی. تو دیکھیے کروڑ پتی آدمی کے سامنے تو رکھی ہے دال, اور اس کا باورچی غریب آدمی اس کے سامنے رکھا ہے مرغا حلال کا, حرام کا نہیں, کیوں اس نے کہہ دیا کہ جو پکاوے تجھے اس میں سے جو کھانا وہ کھا دے. تو باورچی کھا رہا ہے مرغا اور کروڑ پتی کھا رہا ہے دال. اس لیے میرے محترم دوستو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی, اس لیے انہوں نے بے حد محنت دین کے پھیلانے پر کر ڈالی اور پورے عالم کے اندر فضا بنا ڈالی, اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی قیمت بیٹھی ہوئی تھی, ان کے دلوں میں اعمال کی قیمت بیٹھی ہوئی تھی. یہ دو تین رکعت نماز جو ابھی ہم نے مغرب کی پڑھی, اس کا اصلی بدلہ جتنا ہے اتنا اگر اللہ تعالیٰ دے ڈالے تو ساری دنیا میں سما نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ, اعمال کا بدلہ دینے کی جگہ اللہ نے آخرت رکھی. انسان کی سطح ہوتی ہے, ہر انسان کی ایک سطح ہوتی ہے. اگر وہ اپنے سے اوپر والی سطح کی آدمی کی بات کو مان لے, نیچے والی سطح کی, مثلا ایک بچے کی سطح ہے 6 سال کا اور ایک اس کے باپ کی سطح ہے وہ ہے 36 سال کا. نانا نے 6 سال کے بچے کو یہ کہا کہ یا تو جلیبی لے لے اور یا انگوٹھی لے لے, اور وہ انگوٹھی 50 لاکھ کی ہے مثلا, اس کے اندر سچا ہیرا جڑا ہوا. اب یہ بچہ اپنی سطح سے اگر کام کرے گا تو وہ تو جلیبی لے گا, لیکن باپ اس کا ذہن بناتا ہے کہ تو انگوٹھی لے لے. تو بچہ اپنی سطح سے بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جلیبی بڑی ہے, انگوٹھی چھوٹی ہے, جلیبی گرم ہے, انگوٹھی پھیکی ہے, جلیبی کراری ہے, انگوٹھی سخت ہے, جلیبی میٹھی اور انگوٹھی پھیکی. بات اس نے کوئی غلط نہیں کہی, لیکن باپ کی سطح بیٹے کی سطح سے اونچی ہے. باپ اسے یوں کہتا ہے کہ اس انگوٹھی کے اندر جلیبی بھی ہے, اور اس انگوٹھی کے اندر پیڑے اور برفی بھی ہے, اور اس میں پنکھے بھی ہیں, کار بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, دکان بھی ہے, کارخانہ بھی ہے, اس انگوٹھی میں سب ہے. 6 سال کا بچہ اسے بالکل نہیں سمجھ پاتا. 6 سال کا بچہ اسے دیکھ کر یوں کہتا ہے اتنی چھوٹی انگوٹھی میں اتنی بڑی جلیبی کیسے نکلے گی. لیکن اس کا باپ سمجھتا ہے کہ یہ انگوٹھی جوہری بازار میں جا کر بیچی جائے, 50 لاکھ روپیہ نقد ہاتھ میں لے لیا جائے, پھر جو چاہو خرید. میرے محترم دوستو, 30 سال کا فرق ہے, لیکن 30 سال کے فرق میں ایک بیٹے نے باپ کی بات مانی اور دوسرے بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی. ایک بیٹے نے تو جلیبی لے لی, کھا لی, منہ میٹھا کر لیا. دوسرے بیٹے نے باپ کی بات مانی اور انگوٹھی لے لی. وقتی موجودہ زمانے میں تو جلیبی والا بیٹا انگوٹھا بتا رہا اسے, جلیبی والا بیٹا اسے انگوٹھا بتا رہا, اور وہ بیٹا اپنا برداشت کر رہا. لیکن جب اوپر کی سطح پر یہ دونوں بیٹے پہنچے تو جس نے انگوٹھی لی تھی وہ تو بہت عیش آرام میں ہے اور جس نے جلے بھی لی تھی وہ کنگال ہے. اب سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے مار کے روتا ہے اور یوں کہتا ہے کاش اس وقت میں آپ کی بات باپ کی بات مان لیتا تو آج میں اتنا پریشان نہ ہوتا. میرے محترم دوستو اب اس سے آگے چلو, اس سے آگے چلو. ایک تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہماری اولاد بھی ہے سب کے, ایک تو ہماری سطح ہے نا, اور ایک اللہ کی شان. ہم کتنے چھوٹے, اتنے چھوٹے, اتنے چھوٹے کہ چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں, اور اللہ اتنے بڑے, اتنے بڑے کہ ان کے بڑا ہونے کی کوئی حد نہیں. اب اتنا بڑا اللہ نبیوں کے ذریعے ہمیں اعمال کی قیمت بتا رہا ہے اور چیزوں کا بے قیمت ہونا بتا رہا ہے. اگر اس اللہ کی بات کو جو نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی اگر ہم نے مان لی تو بیڑا پار ہے, اور بھائی جس نے نہیں مانی اس کا بیڑا غرق ہے. ایک طرف ایک لاکھ روپے کا گاہک آ گیا اور ایک طرف عصر کی نماز کا وقت آ گیا. تب جو آدمی اپنی سطح سے چلے گا, جو آدمی اپنی سطح سے چلے گا وہ تو یہ سوچے گا گاہک میں لگوں گا ہزار ملے گا, نماز پڑھوں گا تو پانچ نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیا بتا رہے, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یہ بتا رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا. لاکھ کی کیا حیثیت. اور عصر کی نماز کے بارے میں کیا بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ارشاد فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بارے میں کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو جیسے اس کے گھر والے اور اس کا مال یہ سارا دباہ برباد ہو گیا. کہ انما وہ تیرا آلو وہ مالو. اب یہ اونچی سمجھ کا دنیا دار اور یہ کم سمجھ انسان, جلیبی والے بیٹے جیسا یہ انسان یوں سوچتا ہے میاں لاکھ روپیہ لے لو, لے لیا اصل ہی نماز چھوڑ دی. اب گھر آ کر دیکھا تو بیوی بھی زندہ, بچوں میں دیکھا بچے بھی زندہ, گھر میں جتنی کیپیٹل تھی وہ دیکھی تو وہ بھی ساری برابر. تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو احترامن تو اس نے مان لیا, احترام چونکہ اس کے دل میں ہے اللہ کے نبی کا احترامن تو مان لیا, لیکن دل اس کا نہیں لے رہا. جہاں موقع آتا ہے اللہ کے حکموں کا اور چیزوں کا وہاں چیزوں کو لے لیتا ہے, حکموں کو چھوڑ دیتا ہے. حکموں کا اور چیزوں کا جہاں مقابلہ آ جائے, جہاں احکامات کا اور حالات کا مقابلہ آ جائے تو وہاں پر حالات سے متاثر ہو کر احکامات کو چھوڑ دیتا ہے, احکامات سے متاثر ہو کر حالات کو برداشت نہیں کرتا. لیکن اسے معلوم کب ہوگا, اسے معلوم ہوگا موت پر, اسے موت پر معلوم ہوگا. اس لیے کہ ایک آدمی نے لاکھ چھوڑا نماز پڑھ لی, ایک آدمی نے لاکھ لیا نماز چھوڑی, دونوں مر گئے, دونوں قبر میں جلے گئے. وہ نمازی جو تھا اس کے لیے قبر کا عذاب آیا, لیکن یہاں سے نماز آئی, نماز نے عذاب کو روک دیا, نماز نے عذاب کو روک دیا. اس نماز پر پانچ روپے اس وقت تو نہیں ملے, لیکن ایک بھیانک مصیبت جو قبر کے اندر اس کے اوپر آ رہی تھی اس نماز کی وجہ سے رک گئی. اور وہ دوسرا آدمی جس نے نماز چھوڑ دی, لاکھ لے لیے اور یوں سمجھ رہا ہے میری بیوی بھی زندہ, میرا مال اور میری کیپیٹل بھی محفوظ. اب یہ مرا قبر کے اندر گیا, قبر کے اندر جانے کے بعد اس کی طرف عذاب آیا, نماز تو تھی نہیں جو اس عذاب کو روکتی, عذاب ایک دم سے آگے پکڑ لیا. اب اس کی سمجھ میں بات آئی کہ وہ لاکھ چھوڑ کے اگر نماز لے لیتا تو آج اس پریشانی سے میں بچ جاتا. ارے دیکھنے کے اندر دکھائی دیتا ہے مر گیا, قبر کے اندر چلا گیا, لیکن اور بالکل مٹی بن گیا میاں پھر کیا ہوگا. ارے میرے محترم اس کے بعد وہ ہوگا جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ساری قیامت کی اور جنت کی اور جہنم کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں, آدمی سوچتا ہے میاں مر گئے قبر میں چلے گئے مٹی بن گئے ریزا ریزا بن گئے تو دوبارہ بھلا کیسے زندہ ہوں گے. میرے محترم دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ہوگا. جس نے آج تجھے زندہ کیا ہے بے شک تجھے دکھائی دے دیتا ریزا ریزا ہو گئے, لیکن اس وقت میں جو ہمارا سوا پانچ فٹ کا بدن ہے یہ بھی تو اللہ نے ذرات سے بنایا, یہ سوا پانچ فٹ کا جو بدن ہے ماں کے پیٹ سے جب آیا, ماں کے پیٹ سے جب آیا تو ایک بالش کا تھا, اور ماں کے پیٹ کے اندر جب تھا تو چند انگل کا تھا, اور اس چند انگل کے بدن کو اللہ نے تین اندھیریوں میں بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ تعالیٰ تم کو ماؤں کے پیٹوں میں تین تین اندھیریوں میں ترتیب میں بدل بدل کر بناتا ہے. چند انگل کا بچہ لیکن اس میں آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دل دماغ اوجڑی کلیجی پلی پھیپھڑا گردہ مسانہ ہنسلی پسلی کوہنی پنجا پانچ انگلیاں تین پوروے ایک ناخن اور دانت ایک بھی نہیں. اللہ کی شان وہاں دانت بالکل نہیں بنا ہے, کیونکہ وہاں اگر دانت بن جاتا تو دنیا میں آنے کے بعد ماں کی چھاتی سے خون کے دودھ کے ساتھ خون بھی مل کر پینا پڑتا. اللہ نے وہاں دانت نہیں بنا. اور یہاں پر بھی جو دانت ہمارے بنائے اللہ کی پوری قدرت اور پورا قابو ہے ہمارے دانتوں پر. سر کے بال تو بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ اسے کاٹتے چلے جاتے ہو, ناخن بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ اسے کاٹتے چلے جاتے ہو, لیکن اسی طریقے سے اگر دانت بھی بڑھتے چلے جاتے کتنی پریشانی ہوتی. اوپر والے دانت نیچے سے ٹکراتے, نیچے کے دانت اوپر سے ٹکراتے, اور جانا پڑتا آپ کو دانت گھسوانے والے ڈاکٹر کے پاس, یا ہر گھر کے اندر دانت گھسنے کی مشین رکھنی پڑتی. بہت بڑی ایک مصیبت ہم سب پر ہوتی. اللہ کا بہت بڑا کرم کہ دانتوں کے بڑھانے کی حد اللہ نے رکھ دی, اس کے آگے دانت نہیں بڑھتے, زبان بھی اس کے آگے نہیں بڑھتی. کیونکہ زبان بھی اگر آگے بڑھنے لگی سینے پر لٹکے گی, ناف پر لٹکے گی, پھر ایک دم زمین پر, پھر پیر پر, اور پھر زبان کو یوں اٹھا کے چلنا پڑے گا ورنہ مٹی زبان پر لگے. بولنا مشکل, کھانا مشکل, زبان کو نہیں بڑھنے دیا. آنکھوں کے اندر جو بھاؤ ہے یہ تو خیر بڑھتی ہے, لیکن پلک کے بال کو اللہ نہیں بڑھنے دیتے, جتنے ہیں اتنے کے اتنے, نہ اسے کاٹتا بھی نہیں. اگر پلک کے بال نہ ہو تو اندر کچرا جلا جائے, اور پلک کے بال بڑھتے رہے تو آنکھیں ڈھک جائیں. تو اللہ نے پلک کے بال پر ایسا نظام رکھا کہ وہ تو بڑھے نہیں, تاکہ میرے بندے کی آنکھ میں کچرا بھی نہ جائے اور میرے بندے کی آنکھ بند بھی نہ ہو جائے. تو میرے محترم دوستو, اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمارے بدن کے ایک ایک حصے پر اللہ کا قابو ہے, اللہ کی قدرت ہے, جیسے ماں کے پیٹ کے اندر. اور یہ بات تو بھائی بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی کے, اگر ہم بننے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہر چیز اپنے بننے میں اللہ کی محتاج ہے, بنانے والی اللہ کی ذات ہے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے بنایا. اس میں سمجھ میں بہت جلدی آدمی کی آ جاتا ہے کہ واقعی مرد عورت جو ہے یہ نہیں بناتے اس بچے کو, اللہ ہی بناتا ہے. لیکن اس کی ایک آگے کی منزل ہے, وہ آگے کی منزل کیا ہے؟ جیسے ہم بننے میں اللہ کے محتاج ہیں, ایسے ہم پلنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو اللہ پالتا ہے, جیسے اکیلے اللہ نے ہم کو بنایا ویسے اکیلا اللہ ہم کو پالتا بھی ہے. ہماری پرورش میں دکان شریک نہیں, ہم دکانوں سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ہم کھیتوں سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ہم روپے پیسے سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. یہ یقین دلوں کے اندر جب اترتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے, ورنہ دین آنا مشکل. ہم کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا. ساری روحوں کو اللہ نے یہ پوچھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک ہے اللہ, تو ہمارا رب ہے. ابو جہل اور قارون فرعون کی روحوں نے بھی یہ کہا, کیونکہ وہاں امتحان کی کوئی چیز نہیں تھی, ملک مال روپیہ پیسہ نہیں تھا, وہ صرف اللہ تھے. تو وہاں پر ساری دنیا کے انسانوں کی روحوں کا اتفاق تھا کہ پالنے والے اللہ ہیں. قیامت کا جب دن آئے گا تو وہاں پر بھی ہر آدمی یوں کہے گا ربنا ابصرنا, کٹر سے کٹر کافر بھی یوں کہے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے ہمارے پروردگار ہماری آنکھ کھل گئی، ہمارا کان کھل گیا، ہمیں یقین آ گیا، ہم کو دنیا کے اندر واپس کر، اب ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ چیزیں ساری بیکار ہو گئی مرنے کے بعد، اور اعمال ہی کارآمد ہیں، لیکن وہ اعمال ہم نے نہیں کیے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں واپس کر۔ تو وہاں پر بھی ہر آدمی، چاہے کٹر سے کٹر، کافر اور مشرک ہو، وہ اللہ کو رب کہے گا۔ تو آئندہ زمانے میں راستہ بالکل صاف ہے، سب اللہ کو رب کہیں گے بغیر اختلاف کے۔ اور پچھلا جو عالم ارواح کا دور تھا، اس کے اندر سب نے اللہ کو رب کہا بغیر کسی اختلاف کے۔ تو پچھلی لائن بھی صاف، اگلی لائن بھی صاف، دونوں لائنیں بالکل کلیئر ہیں۔ اب اگر بیچ کی لائن جو دنیا کے اندر ہم ہیں، اس کے اندر بھی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ یہ ہمارے دل کے اندر یہ آواز بن جائے، تو پچھلی سے پچھلی لائن مل گئی، اگلی سے اگلی لائن مل گئی، اور یہ ہو گیا صراط مستقیم، بالکل سیدھا راستہ، جو اللہ کی رضا تک پہنچانے والا، جو جنت تک پہنچانے والا، جو قبر کے اندر خدا کی رحمتوں کا برسوانے والا، یہ ہے وہ اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، پالنے والا ایک اللہ ہے، پالنے والا ایک اللہ ہے، اس کا یقین آدمی کے دل میں اتر جائے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک دوسری طریقے سے سمجھاؤں۔ ماں کے پیٹ میں بغیر دکان کھیت کے اللہ نے پالا، دکان کھیت نہیں تھی، جنت کے اندر لے جا کر بغیر دکان کھیت کے اللہ پالے گا، وہاں پر بھی دکان کھیت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس دنیا کے اندر ہاتھیوں کو، مچھلیوں کو، چوٹیوں کو، بلکہ ویلس مچھلی کو، ویلس مچھلی جو ہوتی ہے پہاڑ سے بڑی ہوتی ہے اور ہزاروں آدمیوں کے برابر کھاتی ہے، اور اس کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی اللہ پالتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کاروبار کے بغیر اللہ پال چکا، جنت میں کاروبار کے بغیر اللہ پالے گا، دنیا کے اندر ویلس مچھلی اور ہاتھی کو بغیر کاروبار کے اللہ پالتا ہے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں کہ یہ ایک بارش کا ہمارا پیٹ، کیا اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے کاروبار کا محتاج ہو گیا؟ ہرگز نہیں، کاروبار کی ترکیب اللہ ہی نے ہمارے سامنے ڈالی، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ احل اللہ البیع، کاروبار تمہارے لیے حلال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ تاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء، تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو کاروبار قرآن حدیث میں موجود ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ویلس مچھلی بغیر کاروبار کے پل رہی، اور ماں کے پیٹ میں ہم بغیر کاروبار کے پلے، جنت میں بغیر کاروبار کے پلیں گے، تو اللہ نے ہاتھیوں، مچھلیوں، چیونٹیوں پر تو کاروبار کی کوئی ترتیب نہیں رکھی، اس سوا پانچ فٹ کے انسان پر کہ جس کا چند انگل کا جو پیٹ ہے، اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کی ترتیب کیوں رکھی؟ اتنی بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ حاجت کی بنا پر نہیں رکھی، اللہ محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں۔ جب اتنی بڑی ویلس مچھلی کو بغیر کاروبار کے وہ پال سکا، تو ہمارے پیٹ کو بھی بغیر کاروبار کے وہ پال سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ لیکن اس نے جو کاروبار ہمارے سامنے ڈالا، وہ محتاج بن کر نہیں ڈالا، بلکہ ہمارے امتحان کے لیے ڈالا کہ کون کاروبار کر کے اپنی پرورش کو کاروبار کے اندر سمجھتا ہے، اور کون پرورش کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے ہاتھ میں پرورش کو سمجھے گا، تو وہ کاروبار کو اتنا لگے گا جتنے کا حکم ملے گا، جتنے کی اجازت ملے گی، اور ایسا لگے گا جیسے کی اجازت ملے گی، وہ آزادی کے ساتھ میں کاروبار کو نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں کاروبار میں پلنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں کاروبار میں پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب پالنے والے کو میں راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو اگر تبوک کا موقع آ گیا اور اس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آیتیں اتر آئیں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکل جاؤ۔ اب وہ کاروبار کی سیزن تھی، اب کاروبار کی سیزن کے اندر جب نکلنے کا حکم ملا، تو جیسے ہم لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے کہ ایک طرف کاروبار کا سیزن ہو،
اور ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہو تو آدمی پر بوجھ پڑتا ہے. صحابہ بھی انسان تھے, ان کے اوپر بھی بوجھ پڑا, ان کے اوپر بوجھ پڑا. فوراً دوسری آیت نازل ہوں, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الاخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اے ایمان والو, تم کو کیا ہو گیا جب تم سے کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں تو تم زمینوں پر بھوجل بن کے بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تم آخرت کو چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اگلی آیت میں اس سے زیادہ ہے, الا تنفروا اگر تم نہیں نکلے, یعذبکم عذابا الیما اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا, ویستبدل قوما غیرکم اور اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو بدل کے لے آئے گا, ولا تضروه شیئا اللہ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکو گے, واللہ على کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی کاروبار کی سیزن کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے. اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میاں پالنے والے اللہ ہیں, جب اس کا حکم ملے گا لگنے کو تو ہم کاروبار میں لگیں گے, اور جب اس کا حکم ملے گا چھوڑنے کو تو ہم کاروبار کو چھوڑیں گے. جمعے کی نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, وہ ضرور بے کاروبار چھوڑ دو, ہم چھوڑ دیں گے, اب چلیں گے نماز میں, فضاو الى ذکر اللہ اللہ کے عبادت کی طرف دوڑو, بھی دوڑے. اچھا جب نماز پڑھ دی, فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض نماز پوری ہو گئی, چلو زمین پر پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ اللہ کی روزی تلاش کرو. نماز پڑھنے کے وقت میں ہم سے کہہ دیا چھوڑ دو, چھوڑ دیا. نماز پڑھ چکے تھے, اللہ نے کہا چلو پھیل جاؤ پھر روزی تلاش. ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے کتنی مخالفت کی, معتب نے کتنی مخالفت کی, لیکن ایک دن وہ آیا کہ یہ جتنے مخالفت کرنے والے تھے ان میں کے بہت سے ایمان والے بن گئے, اور ایسے ایمان والے بن گئے کہ انہوں نے ایمان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال تک کو قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید بنا دیا. اس بنا پر ہم دنیا کے کسی آدمی کے ہدایت پر آنے سے ہم نہ امید نہ ہوں, ہمیں تو پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا چاہیے. میری بات جو مڑی وہ یہاں سے مڑی کہ یہ جو میں بات عقائد پر کہہ رہا تھا اور ایمانیات پر کہہ رہا تھا اور اللہ کے ضابطوں پر جو کہہ رہا تھا, یہ بات کرنا کام تھا نبیوں کا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبیوں کا آنا بند ہو گیا, اور وہ نبیوں والا کام سعادت مندی والا اور خوش نصیبی والا اس امت کو ملا. نبیوں کے اس کام سے جیسے اللہ کی رحمت برستی تھی, جب یہ امت اس کام کو کرے گی تو اللہ کی رحمت اس کام سے برسے گی, اور پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے اندر سے بے دینی ختم ہو کر دینداری آوے گی, اور جب دینداری آوے گی تو یہ جتنی فضائیں پریشانیوں کی دنیا کے اندر بنی ہوئی ہیں یہ تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے کہ اللہ اس طریقے سے انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہیں کہ جیسے ناک بند ہو ایک آدمی کا اور چونا اور نوسادر کو رگڑ کر آدمی ناک کے پاس لاوے اور اس کا ناک کیسا کھلتا چلا جاتا ہے اور دماغ کیسا کھلتا چلا جاتا ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے عالم کو دور کرے گا. اور آئندہ جو مرنے کے بعد والی پریشانیاں, جو اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی جو پریشانیاں ہیں جس کی طرف آدمی کا دھیان نہیں جاتا, اور آدمی مرنے کے بعد والی زندگی کو ایک سرسری سمجھتا ہے, سرسری اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی, اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. بہت سے آدمی تو بیچارے اسی کے اندر ڈوب رہے. ہم
ایک سفر میں ہوائی جہاز میں تھے تو ایک دہریہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس سے ہم نے تھوڑی سی بات کی, ذرا مانوس ہوا. یوں وہ تھا تو اپنے مشرق, لیکن دہریے کے اندر میں ضرور ہو گیا. وہ کہتا میں وید وغیرہ کو بھی نہیں مانتا. پھر اس نے مجھ سے یوں کہا, مولوی صاحب ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا پوچھو. بولے مولوی صاحب, دنیا کے کروڑوں آدمی بلکہ ارباں ارب آدمی اللہ کو مانتے ہیں, مسلمان بھی ہندو بھی کرسچن بھی یہودی بھی نصارہ بھی, لیکن اس نے کہا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے ہی, پھر یہ اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے ہم کیسے مانیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب معاف کرنا, میں نے بہت سے جوگیوں سے پوچھا لیکن میرے کو اطمینان نہیں دلا سکے, چونکہ میرے ماں باپ اسی لائن کے تھے. میں نے ان سے پوچھا, کسی نے میرے کو اطمینان نہیں دلایا. تمہاری باتوں سے میرا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید تم مجھے سمجھا سکو کہ جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا دیکھو, وہ ڈاکٹر بھی تھے, ٹوکیو سے کوئی ڈگری لے کر آ رہے تھے اور جا رہے تھے اپنے وطن. میں نے کہا دیکھو, بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے, بغیر دیکھے دنیا کے کروڑوں آدمی کروڑوں چیزوں کو مانتے. اور میں نے کہا ان ملکوں کے اندر بھی جہاں بالکل دہریت پھیلی ہوئی ہے, وہاں پر بھی کروڑوں انسان کروڑوں چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے. مجھے کہا مولوی صاحب کروڑوں کو تو رہنے تو تم دو چار بتا دو ہمیں کہ جسے آدمی بغیر دیکھے مانتا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک شرط ہے, بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے وہ علامت اور نشانی سے مانی جاتی ہے, بغیر علامت اور نشانی کی نہیں مانی جاتی. یا تو چیز کو آدمی دیکھ کر مانتا ہے, اور بغیر دیکھے کب مانے گا؟ جب وہ چیز تو دکھائی نہ دے لیکن اس کی نشانی دکھائی دے. اور ذرا سوچ میں پڑا, میں نے کہا دیکھو زیادہ گھبرا مت ڈاکٹر صاحب, ابھی میں تمہیں بتا دوں. میں نے کہا تمہاری عقل اور میری عقل دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی. جتنے جہاز میں آدمی بیٹھے ان کی عقلیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ میں نے کہا کسی ایک آدمی کی عقل زندگی میں آپ نے کبھی دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا بتاؤ عقل کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مجھے مانتا ہوں. میں نے کہا ایسا انداز نہیں مانتے بلکہ نشانی سے مانتے. آپ میرے کو عقل والا کہتے ہیں کیونکہ میرے اندر عقل کی نشانی ہے. اور وہ نشانی کیا؟ کہ آدمی بہکی بہکی بات نہ کرے اور آدمی ڈھنگ کے کام کرے, اس کے اندر عقل ہے. اگر آدمی کی عقل کھوئی جاتی ہے تو پھر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, پتھر مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے. یہ نشانی ہے عقل کے ہونے کی کہ میں بہکی بہکی آدمی بات نہیں کرتا. اس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا, آپ نے دیکھ کر نہیں مانا. ہاں یہ بات تو ہے, دکھائی نہیں دیتی نہیں, بغیر دیکھے مانا اور نشانی اور علامت سے مانا. میں نے کہا دوسری مثال, میں نے کہا آپ کے اندر بھی روح ہے, میرے اندر بھی روح ہے, جان ہے. میں نے کہا یہ جان اور روح آپ نے دیکھی کسی کی؟ آپریشن جب آپ کرتے ہو تو بھی اندر جان نہیں دکھائی دیتی لیکن ہے زندہ وہ. لیکن روح کو مانا بغیر دیکھے نشانی سے مانا, اور وہ نشانی کیا ہے؟ آدمی کی آنکھ دیکھتی ہے, کان سنتے ہیں, زبان بولتی ہے, ہاتھ پکڑتے ہیں, پیر چلتے ہیں, یہ علامت ہے نشانی. اس سے آپ نے جان لیا کہ یہ آدمی زندہ ہے. میں نے کہا سوتے چانپ سوتے سانپ پر چیوٹی نہیں آتی اور مرے سانپ پر آتی ہے. سوتے آدمی کو گد نہیں کھاتا, مرے آدمی کو گد کھاتا ہے. میں نے کہا اس روح کو ڈاکٹر صاحب آپ اور میں بھی مانتے ہیں اور چیوٹی اور گد بھی مانتے ہیں. میں نے کہا یہ اتنی عام تھی, حالانکہ دکھائی انہیں بھی دیتی نہیں لیکن علامت سے روح کو مانا گیا. اب وہ اور زیادہ ساؤٹا ہوا اور ہوائی جہاز میں سارا چاروں طرف کا جو مجمع تھا نا وہ متوجہ ہو گیا. اردو جتنے بھی جاننے والے سارے متوجہ ہو گئے. میں نے کہا دو چیزیں میں نے بتائیں, ایک عقل ایک روح, بغیر دیکھے مانا لیکن نشانی ہے. میں نے ایک تیسری چیز بھی لے لو, جنگل بیابان کے اندر اگر کوئی مکان بنا ہوا آپ نے دیکھا تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ مکان خود نہیں بنا, بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. آپ نے اس بنانے والے کو دیکھا ان کا نہیں, تو بغیر دیکھے بنانے والے کو مانا, اس کا ہاں مانا. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ بنانے والا کالا ہے کہ گورا, لمبا ہے کہ ٹھگنا, میں یہ نہیں بتا سکتی. لیکن اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے. کہاں یہ بھی مانتا ہوں میں نے کہا یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. تین باتیں ہوگی, میں چوتھی لے لو, میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں, آپ کو کالج میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں, آپ کی وہ سرٹیفکیٹ میں نے دیکھی نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو ڈاکٹر مانتا ہوں. کیوں؟ کہ آپ کے اندر نشانی ہے اس بات کی کہ آپ ڈاکٹر ہیں. بیماروں کو دیکھتے ہیں, دوا دیتے ہیں, طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, اس سے معلوم ہوا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, یہ نشانی ہے. مطلب میں نے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا, اس نشانی سے میں نے آپ کو بغیر دیکھے ڈاکٹر مانا. چار باتیں میں نے ایک پانچویں بتاؤں گا, ایسے بات چھٹی نہیں بتانے کا, میں تو کروڑوں میں کب تک بتاتا ہوں. میں نے کہا پانچویں ایسی بتاتا ہوں کہ بے پڑا آدمی بھی اسے مانتا ہے. ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا جنگل بیابان میں کوئی اونٹ جا رہا, کوئی اونٹ گزر گیا, ایک دیہاتی نے اونٹ تو دیکھا نہیں جاتے ہوئے, لیکن اس کی بینگنی دیکھ لی اور اس کے چلنے کے نشانات دیکھ لیے, اونٹ نہیں دیکھا. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اس نے اونٹ کو مانا کہ نہیں مانا؟ اس کا مانا, میں اونٹ دیکھا تو نہیں, کہ نہیں پھر کیسے مانا؟ کیونکہ مینگنی سے اور اس کے پیروں کے نشانات سے. تو میں نے کہا بغیر دیکھے اونٹ کو ایک بے پڑا آدمی مانتا ہے مینگنی کی نشانی سے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم پڑھے لکھے اور کروڑوں پڑھے لکھے, ان کو اتنا نہیں معلوم کہ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا چاند, سورج, منی کے دو گندے قطروں سے اتنے بڑے انسان کا بننا, چھوٹے سے بیج سے اتنے بڑے درخت کا بننا, پھر درخت کے اوپر پھلوں کا آنا, پھلوں کے اندر رس کا آنا, پھر اس کے اوپر کمر کا لگنا. میں نے کہا یہ ساری باتیں اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا؟ مینگنی سے اونٹ تو سمجھ میں آ گیا, اور آسمان زمین سے اس کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اسی بنانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں اور بغیر دیکھے اسے مانتے ہیں, لیکن نشانی سے مانتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان ہے, کیسا بغیر کھمبے کے بنا ہوا ہے. ہزاروں سال ہو گئے لیکن اس میں کوئی درار نہیں پڑی, ہزاروں سال ہو گئے زمین کو لیکن اپنے نظام کے ساتھ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. تمہارے لہجوں کا الگ الگ ہونا, تمہاری آوازوں کا الگ الگ ہونا اور تمہاری صورتوں کا الگ الگ ہونا, یہ نشانی ہے اللہ کی دی ہوئی. اللہ کی صفت خلق کو آپ دیکھیے, جتنے انسان اللہ نے بنائے اتنے آوازیں اللہ نے بنائی اور اتنی صورتیں اللہ نے بنائی. اللہ کے خزانے کے اندر صورتیں بے حساب ہیں اور اللہ کے خزانے کے اندر آوازیں بے حساب ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے انسان بنائے اتنی اللہ تعالیٰ نے آوازیں بنائیں, اور آئندہ جتنے انسان اللہ بنائیں گے اتنی ہی آوازیں بنائیں گے. تو خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی بے حساب, اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی بے حساب. حالانکہ ہر ایک کو وہی دو آنکھیں, وہی ناک کے دو نسلیں, وہی دو کان, وہی دو گال, وہی ایک ٹھوڑی, وہی دو ہونٹ. یعنی فرق نہیں کیا کہ ایک باپ کے دس بیٹے پہچاننے کے لیے کسی کو تین آنکھیں دے دی, کسی کو پانچ کان دے دی, ایسا نہیں کیا خدا نے. سب کو بالکل برابر برابر دیا, لیکن صورت جو ہے دیکھے جتنے آپ بیٹھے ہو لاکھوں کی مقدار میں, لیکن ہر آدمی کی صورت الگ ہے, ہر آدمی کی صورت. اللہ کے خزانے میں صورتیں بے حساب, اللہ کے خزانے میں آوازیں بے حساب, اللہ کے خزانے میں ہر چیز بے حساب ہے. دنیا چھوٹا برتن, یہاں اللہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں اور آخرت بڑا برتن وہاں پر اللہ زیادہ زیادہ ڈالتے ہیں, لیکن خزانے میں ان کے بہیگا. تربوز کا ایک بیج لے لو, اس بیج کے اندر اگر کوئی یوں کہے کہ کروڑوں تربوز ہیں تو یہ بھی اس نے بات پوری نہیں کہی. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بیج میں بے حساب تربوز بھرے ہوئے ہیں, یہ بات ٹھیک. ایک تربوز آپ نے بیج کے زمین کے اندر ڈالا, تربوز کا بیج آپ نے زمین میں ڈالا, اس کو پانی پلایا, تربوز کی بیل نکلی, چار مہینے میں اتنے بڑے بڑے 10 تربوز تیار ہو گئے. 10 تربوز جو تیار ہوئے تو ہر تربوز میں 20 بیج ہیں, اور ہر بیج کے اندر پھر 10 تربوز ہیں, پھر ہر تربوز میں 20 بیج ہیں. لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں تیار نہیں ہو جاتے, ورنہ اللہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ جو دھیمے دھیمے دے رہا وہ سارے تربوز ایک ساتھ میں جمع کر دے. تو زمین آسمان کے بیچ کا خلا تربوزوں سے بھرا ہوا ہو, ہر ریل موٹر ہوائی جہاز اور راکٹ یہ سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جائیں, اور ہم اور آپ بھی اپنی اپنی جگہ پر جام ہو جائیں, ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو جاوے, بلکہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاوے, کیونکہ ہر جگہ تربوز ہی تربوز. لیکن اللہ, اور پھر زمین سے آسمان تک جتنے تربوز بھرے ہیں نا, ان میں بھی ہر تربوز کے اندر 20 بیج, اور پھر ہر بیج میں 10 تربوز, اس کی جگہ بھی. تو اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ایک بیج کے اندر بے حساب تربوز ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے میں کائنات بھر رکھی ہے. لیکن اللہ جل جلال و منع ونہو اس دنیا کے اندر دھیمے دھیمے ہر چیز کو چلاتے ہیں, ایک دم سے نہیں چلاتے. اب دیکھیں تربوز نکلا تو اس کے اندر کا لال لال گودا یہ تو کھایا انسان نے, اور اس کا موٹا سا چھلکا یہ کھایا بھینس نے, اور اس کے اندر کے دانے یہ کھائے مرغی نے. مرغی نے دانے کھائے, اس کے اندر بنا انڈا, اور بھینس نے موٹے سے چھلکے کھائے, اس سے بنا دودھ. یہ انسان جو تھا اس نے گودا الگ کھایا, دودھ الگ کھایا, انڈا الگ کھایا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کی تربیت کے لیے بنائی. الحمدللہ رب العالمین, پالنے والے اللہ. میرے محترم دوستو, یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو پورے عالم میں جا کے دعوت دینی ہے, دعوت دینی ہی نہیں دینی, پورے عالم کے اندر دعوت کی ایک فضا بنانی ہے, کیونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں. اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو ہم کو بھیجا تو وہ اسی کام کے لیے بھیجا ہے, ہمیں کھانے کمانے نہیں بھیجا. کھانا کمانا تو ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے, اس کے اندر ہمیں لگنا ہے بقدر ضرورت. کھانا کمانا ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے, اس کے اندر ہمیں لگنا ہے بقدر ضرورت. اور اصل جو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. ہماری دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت ہماری اللہ کا بندہ ہونے کی ہے, اور دوسری حیثیت ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی ہے. اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ بندگی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ دعوت ہے. ایک طرف عبادت, ایک طرف دعوت, یہ دونوں ہمارے مقاصد زندگی میں سے ہیں. عبادت کے معنی تو اللہ کی بات کا ماننا, اور دعوت کے معنی اللہ کی بات کے منوانے کی کوشش کرنا. کیونکہ منوانا تو کسی کے بس میں ہے, ہم اپنی بیوی کا بھی دل نہیں پلٹ سکتے, ہم اپنی اولاد کا بھی دل نہیں پلٹ سکتے, ہم خود اپنا بھی دل نہیں پلٹ سکتے. تو اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہے اس کا دل پلٹنا مقرر کے ہاتھ میں نہیں, دلوں کا پلٹا کھلانا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارے ذمے اللہ جل جلالہ و منع والہ نے کوشش رکھی. اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں, رکاوٹ کیا بنتی ہے دین کا کام کرنے میں, رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ رکاوٹ بنتی ہے دنیا. دین کا کام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے دنیا. کاروبار رکاوٹ بنتا ہے, کھیتی رکاوٹ بنتی ہے, یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اس میں میری ایک بات سمجھ لو, دیکھو کان پر پڑی ہوئی کام آئے گی, زندگی بھر نسلوں تک کے لیے کام آئے گی. ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں, دنیا روزی، مال اور چیزیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اتنی دے گا جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہے، اس سے کم بھی نہیں دے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں دے گا. اچھی طرح سے اسے ذہن میں بٹھا دیں. عقل پر اور محنت پر معاملہ نہیں، روزی کا معاملہ عقل پر اور محنت پر نہیں. دیکھیں روزی کی محنت کرنی تو پڑے گی آدمی کرے، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لے کہ روزی کی محنت کرنے سے میں زیادہ محنت کروں گا تو روزی زیادہ ملے گی، اور میں کم محنت کروں گا تو روزی کم ملے گی، یا میری عقل زیادہ ہوگی تو میں روزی زیادہ کما لوں گا، اور میری عقل کم ہوگی تو میں روزی کم کماؤں گا. یہ بات بالکل غلط ہے. زمین اور آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک مخلوق بنائی جس کا نام ہے قلم، اس کے اوپر علم کا فیضان کیا، تو جو کچھ ہونے والا تھا، جس کو جتنا ملنے والا تھا وہ سارا اس قلم نے لکھ دیا. اب جتنا ہمارے اور تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا، مال یا روزی یا چیزیں یا دنیا، یاد رکھنا وہ تو اتنی ہی ملی. اور ہم دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ، قرآن کی آیت بتا رہی ہے اور عام تجربہ بھی دیکھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے. آپ کہیں یہ نہیں بتا سکو گے کہ زیادہ محنت کرنے پر تمہیں روزی زیادہ ملے گی، تھوڑی محنت کرنے پر روزی تمہیں کم ملے گی، زیادہ عقل والے کو روزی زیادہ ملے گی اور کم عقل والے کو روزی کم ملے گی. یہ آپ کو کہیں قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. اور تجربہ بھی دیکھ لو، آپ غور کر لو، اگر زیادہ محنت پر روزی زیادہ ملتی تو یہ مزدوریاں کرنے والوں کو روزی زیادہ ملنی چاہیے تھی اور مال زیادہ ملنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مزدوری کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو بمشکل تمام 15 روپیہ یا 20 روپیہ ملتا ہے، جبکہ وہ 8-10 گھنٹہ محنت کرتا ہے. لیکن ایک تاجر بعض مرتبہ سودا کرتا ہے 15 منٹ میں ایک سامان کا، اور دوسرے 15 منٹ میں اسی سامان کو بیچ دیتا ہے، اور 50,000 روپیہ کا نفع اسے مل جاتا ہے. اسے تھوڑی محنت پر 50,000 ملے اور اسے زیادہ محنت پر 20 ملے. اس نے 8 گھنٹہ محنت کی اور اسے 20 ملے، اور اس نے آدھا گھنٹہ محنت کی اور 50,000 ملے. تو اگر محنت پر معاملہ ہوتا تو مزدور کو زیادہ ملتا، تاجر کو کم ملتا، کیونکہ تاجر کی محنت کم ہوتی ہے اور مزدور کی محنت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں لوگوں کی یہ بھی آتی ہے کہ تاجر جو ہے وہ عقل والا ہے اور مزدور کی بیچاری جو ہے عقل کم ہے، اس لیے اس کو کم ملا اسے زیادہ ملا. روزی کا معاملہ عقل پر بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھ. ایسے ایسے آدمی دنیا میں دیکھے گئے کہ جنہیں لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا اور اپنا نام کا دستخط نہیں کر سکتے اور انگوٹھا کرتے ہیں، لیکن کاروبار ان کا لاکھوں اور کروڑوں کا چل رہا ہے. اس کاروبار پر کنٹرول کرنے کے لیے، قابو میں رکھنے کے لیے، اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے جو منشی رکھے جاتے ہیں، بی کام اور ایم کام پاس، 10-15 ایسے منشیوں کی ضرورت. وہ 10-15 منشی کام کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی تنخواہ کتنی، 1,500 روپیہ. تو جو لوگ بی کام ایم کام پاس ہیں، فرسٹ ڈویژن فرسٹ پوزیشن پاس ہیں، ان کو تو مہینے کے ملتے ہیں 1,500، اور جو انگوٹھا کرتا ہے اس کی روزانہ کی لاکھوں روپے کی الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. تو اگر عقل پر مسئلہ ہوتا تو یہ بی کام ایم کام تو ہوتے لکھپتی کروڑ پتی، اور یہ انگوٹھا کرنے والا یہ ہوتا 1,000 پتی. لیکن ہم دنیا میں اس کا الٹا بھی دیکھتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ڈال دے اور ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا اور مال اور روزی اور چیزیں، یہ تو ہر آدمی کو اللہ اتنا دے گا جتنا اللہ نے لکھ رکھا. بعض مرتبہ اللہ زیادہ لکھ دیتے ہیں زیادہ مل جاتا ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کم لکھ دیتے تو کم مل جاتا ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ میں صبح 21,000 ریال لے کر نکلا کہ میں کچھ کاروبار کروں. ایک جگہ پر جا کے دیکھا زمین کا کوئی نیلام ہو رہا تھا، 15 سے بولی بولی گئی. پھر ایک نے 16 کہہ دیا، ہوتے ہوتے 20 تک پہنچا. 20 پر جا کے سب رک گئے، اس کے آگے کوئی نہیں بولتا تھا. اس کے ذہن میں تھا کہ اپنے پاس 21 ہیں، بول دو. اس نے کہہ دیا 21، بس یہاں کے رک گئی بات، سودا طے ہو گیا. لکھا فرق ہو جائے گی 2-4 دن میں، پیسے دے دو زمین لے لو. چلا گیا اپنے گھر. اس کے بعد پھر کویت کی ایک پارٹی آئی، اس زمین والے سے کہا کہ بھائی یہ زمین تو ہمیں دے دو. انہوں نے کہا بھائی اپنے تو 21 میں بک چکی، اب اگر تمہیں لینی ہے تو اسی آدمی کے پاس چلے جاؤ اور جتنا اسے میں 25 میں لوں گا. انہوں نے کہا اب میں نہیں لوں گا، سودا پورا ہو چکا، اب یہ زمین میری ہے، اب اس کی ہوگی. اب اگر تمہیں 25 میں لینی ہے تو اسی کو جا کے کہہ دو. یہ اس کے پاس گئے، جا کے کہا بھائی 25 میں یہ زمین تو ہمیں دے دو گے. اس نے بیچارے کہا بہت اچھا 25 میں تم لے لو، 4 لاکھ میرے کو دے دو اور 21 جا کے اسے دے دو اور نام پر اپنی زمین کرا دو. اس کے ذہن میں کہ 1-2 دن کے اندر 21,000 ریال لگا کر 25,000 ریال اگر مجھے مل جائے تو بہت اچھا، 2-3 دن میں 4,000 ریال میرے کو زیادہ مل جائیں گے. خیر زمین کی لین دین ہو گئی. پھر یہ پیسے لے کر اس کے گھر پہنچا تو 4 ملین ریال اس کو دیے. اب وہ بھی حیرت میں، 4 ملین کے کیا مانا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 15 جو بولی بولی جا رہی تھی وہ 15,000 نہیں تھے، وہ 15 ملین تھے. اور 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 20 ملین پر سارے رک گئے. اب یہ تو کہہ رہا 21,000 اور وہ سمجھ رہے 21 ملین، تو 4 ملین ریال لا کر اسے دے دی، 40 لاکھ ریال لا کر اسے دی. یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے یہاں کے روپے کے حساب سے یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ رقم اسے مل گئی. تو دیکھو اب اس کے اندر کوئی عقل بھی زیادہ نہیں تھی، کچھ محنت بھی زیادہ نہیں کی، کچھ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له. اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے. اس کو تھوڑے وقت میں زیادہ دینا اللہ نے طے کر دیا، دے دیا. محنت بھی زیادہ نہیں، عقل بھی زیادہ نہیں، تجربہ بھی زیادہ نہیں، تدبیر بھی زیادہ نہیں، لیکن لوہے محفوظ پر لکھا ہوا تھا اتنا مل گیا اسے. اگر یہ بات ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ دنیا، مال، روزی اور یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو اللہ اتنی دے گا جتنی لکھی ہے، لیکن ایک بات اور اگلی بھی سنو، دین، ایمان، آخرت اور اعمال، یہ اللہ ہر آدمی کو اتنا دے گا جتنا یہ آدمی کرے. پورے قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا. اور آگے ایک جگہ فرماتے وسعا لہا سعیہا، کہیں فرماتے لیس للانسان الا ما سعا. ہر جگہ کوشش کو بتایا، دین کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. قرآن پاک نے یہ بتایا کہ جتنا تم کرو گے اتنا ملے گا، لیکن مال، دنیا، روزی اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو جتنا اللہ نے لکھ دیا اتنا ملے گا. بعض مرتبہ ایک آدمی کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تو گوشت نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ تجھے اسی بیماری کا گوشت نقصان دے گا. تو باورچی سے کہہ دیا کہ میرے دسترخوان پر میرے لیے دال پکی. تو دیکھیے کروڑ پتی آدمی کے سامنے تو رکھی ہے دال، اور اس کا باورچی غریب آدمی اس کے سامنے رکھا ہے مرغا، حلال کا، حرام کا نہیں، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ جو پکاوے تجھے اس میں سے جو کھانا ہو کھا لے. تو باورچی کھا رہا ہے مرغا اور کروڑ پتی کھا رہا ہے دال. اس لیے میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے بے حد محنت دین کے پھیلانے پر کر ڈالی اور پورے عالم کے اندر فضا بنا ڈالی. اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی قیمت بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں اعمال کی قیمت بیٹھی ہوئی تھی. یہ دو تین رکعت نماز جو ابھی ہم نے مغرب کی پڑھی، اس کا اصلی بدلہ جتنا ہے اتنا اگر اللہ تعالیٰ دے ڈالے تو ساری دنیا میں سما نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ اعمال کا بدلہ دینے کی جگہ اللہ نے آخرت رکھی. انسان کی سطح ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک سطح ہوتی ہے. اگر وہ اپنے سے اوپر والی سطح کی آدمی کی بات کو مان لے، نیچے والی سطح مثلا ایک بچے کی سطح ہے 6 سال کا، اور ایک اس کے باپ کی سطح ہے وہ ہے 36 سال کا. نانا نے 6 سال کے بچے کو یہ کہا کہ یا تو جلیبی لے لے اور یا انگوٹھی لے لے، اور وہ انگوٹھی 50 لاکھ کی ہے مثلا، اس کے اندر سچا ہیرا جڑا ہوا. اب یہ بچہ اپنی سطح سے اگر کام کرے گا تو وہ تو جلیبی لے گا، لیکن باپ اس کا ذہن بناتا ہے کہ تو انگوٹھی لے لے. تو بچہ اپنی سطح سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جلیبی بڑی ہے، انگوٹھی چھوٹی ہے، جلیبی گرم ہے، انگوٹھی پھیکی ہے، جلیبی کراری ہے، انگوٹھی سخت ہے، جلیبی میٹھی اور انگوٹھی پھیکی. بات اس نے کوئی غلط نہیں کہی، لیکن باپ کی سطح بیٹے کی سطح سے اونچی ہے. باپ اس سے یوں کہتا ہے کہ اس انگوٹھی کے اندر جلیبی بھی ہے، اور اس انگوٹھی کے اندر پیڑے اور برفی بھی ہے، اور اس میں پنکھے بھی ہیں، کار بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، دکان بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، اس انگوٹھی میں سب ہے. 6 سال کا بچہ اسے بالکل نہیں سمجھ پاتا. 6 سال کا بچہ اسے دیکھ کر یوں کہتا ہے اتنی چھوٹی انگوٹھی میں اتنی بڑی جلیبی کیسے نکلے گی. لیکن اس کا باپ سمجھتا ہے کہ یہ انگوٹھی جوہری بازار میں جا کر بیچی جائے، 50 لاکھ روپیہ نقد ہاتھ میں لے لیا جائے، پھر جو چاہو خرید. میرے محترم دوستو، 30 سال کا فرق ہے، لیکن 30 سال کے فرق میں ایک بیٹے نے باپ کی بات مانی اور دوسرے بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی. ایک بیٹے نے تو جلیبی لے لی، کھا لی، منہ میٹھا کر لیا. دوسرے بیٹے نے باپ کی بات مانی اور انگوٹھی لے لی. تو وقت موجودہ زمانے میں تو جلیبی والا بیٹا انگوٹھا بتا رہا اسے، جلیبی والا بیٹا اسے انگوٹھا بتا رہا، اور وہ بیٹا اپنا برداشت کر رہا. لیکن جب اوپر کی سطح پر یہ دونوں بیٹے پہنچے تو جس نے انگوٹھی لی تھی وہ تو بہت عیش آرام میں ہے، اور جس نے جلیبی لی تھی وہ کنگال ہے، اب سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے مار کے روتا ہے اور یوں کہتا ہے کاش اس وقت میں آپ کی بات، باپ کی بات مان لیتا تو آج میں اتنا پریشان نہ ہوتا. میرے محترم دوستو، اب اس سے آگے چلو، اس سے آگے چلو. ایک تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اولاد بھی ہے سب کے، ایک تو ہماری سطح ہے نا، اور ایک اللہ کی شان. ہم کتنے چھوٹے، اتنے چھوٹے، اتنے چھوٹے کہ چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں، اور اللہ اتنے بڑے، اتنے بڑے کہ ان کے بڑا ہونے کی کوئی حد نہیں. اب اتنا بڑا اللہ نبیوں کے ذریعے ہمیں اعمال کی قیمت بتا رہا ہے اور چیزوں کا بے قیمت ہونا بتا رہا ہے. اگر اس اللہ کی بات کو جو نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، اگر ہم نے مان لی تو بیڑا پار ہے، اور بھائی جس نے نہیں مانی اس کا بیڑا غرق ہے. ایک طرف 1 لاکھ روپے کا گاہک آ گیا اور ایک طرف اثر کی نماز کا وقت آ گیا. تب جو آدمی اپنی سطح سے چلے گا، جو آدمی اپنی سطح سے چلے گا وہ تو یہ سوچے گا گاہک میں لگوں گا 1000 ملے گا، نماز پڑھوں گا تو 5 نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیا بتا رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یہ بتا رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا. لاکھ کی کیا حیثیت؟ اور عصر کی نماز کے بارے میں کیا بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ارشاد فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بارے میں کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو جیسے اس کے گھر والے اور اس کا مال یہ سارا دباہ برباد ہو گیا. کہ انما وہ تیرا آج ہو وہ مال. اب یہ اونچی سمجھ کا دنیا دار اور یہ کم سمجھ انسان، جلیبی والے بیٹے جیسا یہ انسان یوں سوچتا ہے میاں 1 لاکھ روپیہ لے لو، لے لیا، اصل یہ نماز چھوڑ دی، اب گھر آ کر دیکھا تو بیوی بھی زندہ, بچوں میں دیکھا بچے بھی زندہ, گھر میں جتنی کیپیٹل تھی وہ دیکھی تو وہ بھی ساری برابر. تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو احترامن تو اس نے مان لیا, احترام چونکہ اس کے دل میں ہے اللہ کے نبی کا, احترامن تو مان لیا, لیکن دل اس کا نہیں لے رہا. جہاں موقع آتا ہے اللہ کے حکموں کا اور چیزوں کا, وہاں چیزوں کو لے لیتا ہے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے. حکموں کا اور چیزوں کا جہاں مقابلہ آ جائے, جہاں احکامات کا اور حالات کا مقابلہ آ جائے, تو وہاں پر حالات سے متاثر ہو کر احکامات کو چھوڑ دیتا ہے, احکامات سے متاثر ہو کر حالات کو برداشت نہیں کرتا. لیکن اسے معلوم کب ہوگا؟ اسے معلوم ہوگا موت پر, اسے موت پر معلوم ہوگا. اس لیے کہ ایک آدمی نے لاکھ چھوڑا نماز پڑھ لی, ایک آدمی نے لاکھ لیا نماز چھوڑی, دونوں مر گئے, دونوں قبر میں چلے گئے. وہ نمازی جو تھا اس کے لیے قبر کا عذاب آیا, لیکن یہاں سے نماز آئی, نماز نے عذاب کو روک دیا, نماز نے عذاب کو روک دیا. اس نماز پر پانچ روپے اس وقت تو نہیں ملے, لیکن ایک بھیانک مصیبت جو قبر کے اندر اس کے اوپر آ رہی تھی اس نماز کی وجہ سے رک گئی. اور وہ دوسرا آدمی جس نے نماز چھوڑ دی, لاکھ لے لیے, اور یوں سمجھ رہا ہے میری بیوی بھی زندہ, میرا مال اور میری کیپیٹل بھی محفوظ, اب یہ مرا قبر کے اندر گیا, قبر کے اندر جانے کے بعد اس کی طرف عذاب آیا, نماز تو تھی نہیں جو اس عذاب کو روکتی, عذاب ایک دم سے آگے پکڑ لیا. اب اس کی سمجھ میں بات آئی کہ وہ لاکھ چھوڑ کے اگر نماز لے لیتا تو آج اس پریشانی سے میں بچ جاتا. ارے دیکھنے کے اندر دکھائی دیتا ہے مر گیا, قبر کے اندر چلا گیا, لیکن اور بالکل مٹی بن گیا میاں, پھر کیا ہوگا؟ ارے میرے محترم, اس کے بعد وہ ہوگا جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ساری قیامت کی اور جنت کی اور جہنم کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں, آدمی سوچتا ہے میاں مر گئے, قبر میں چلے گئے, مٹی بن گئے, ریزہ ریزہ بن گئے, تو دوبارہ بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ میرے محترم, دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ہوگا. جس نے آج تجھے زندہ کیا ہے, بے شک تجھے دکھائی دے دیتا ریزہ ریزہ ہو گئے, لیکن اس وقت میں جو ہمارا سوا پانچ فٹ کا بدن ہے, یہ بھی تو اللہ نے ذرات سے بنایا. یہ سوا پانچ فٹ کا جو بدن ہے, ماں کے پیٹ سے جب آیا, ماں کے پیٹ سے جب آیا تو ایک بالش کا تھا, اور ماں کے پیٹ کے اندر جب تھا تو چند انگل کا تھا. اور اس چند انگل کے بدن کو اللہ نے تین اندھیریوں میں بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ تعالیٰ تم کو ماؤں کے پیٹوں میں تین تین اندھیریوں میں ترتیب میں بدل بدل کر بناتا ہے. چند انگل کا بچہ, لیکن اس میں آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پیر, دل, دماغ, اجڑی, کلیجی, تلی, پھیپھڑا, گردہ, مسانہ, ہسلی پسلی, کوہنی, پنجا, پانچ انگلیاں, تین پوروے, ایک ناخن, اور دانت ایک بھی نہیں. اللہ کی شان, وہاں دانت بالکل نہیں بنا, کیونکہ وہاں اگر دانت بن جاتا تو دنیا میں آنے کے بعد ماں کی چھاتی سے خون کے دودھ کے ساتھ خون بھی مل کر پینا پڑتا. اللہ نے وہاں دانت نہیں بنا. اور یہاں پر بھی جو دانت ہمارے بنائے, اللہ کی پوری قدرت اور پورا قابو ہے ہمارے دانتوں پر. سر کے بال تو بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ اسے کاٹتے چلے جاتے ہو, ناخن بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ اسے کاٹتے چلے جاتے ہو, لیکن اسی طریقے سے اگر دانت بھی بڑھتے چلے جاتے کتنی پریشانی ہوتی. اوپر والے دانت نیچے سے ٹکراتے, نیچے کے دانت اوپر سے ٹکراتے, اور جانا پڑتا آپ کو دانت گھسوانے والے ڈاکٹر کے پاس, یا ہر گھر کے اندر دانت گھسنے کی مشین رکھنی پڑتی. بہت بڑی مصیبت ہم سب پر ہوتی. اللہ کا بہت بڑا کرم کہ دانتوں کے بڑھانے کے حد اللہ نے رکھ دی, اس کے آگے دانت نہیں بڑھتے, زبان بھی اس کے آگے نہیں بڑھتی. کیونکہ زبان بھی اگر آگے بڑھنے لگی, سینے پر لٹکے گی, ناف پر لٹکے گی, پھر ایک دم زمین پر, پھر پیر پر, اور پھر زبان کو یوں اٹھا کے چلنا پڑے گا ورنہ مٹی زبان پر لگے. بولنا مشکل, کھانا مشکل, زبان کو نہیں بڑھنے دیا. آنکھوں کے اندر جو بھو ہے یہ تو خیر بڑھتی ہے, لیکن پلک کے بال کو اللہ نہیں بڑھنے دیتے, جتنے ہیں اتنے کے اتنے, نہ ہی اسے کاٹتا بھی نہیں. اگر پلک کے بال نہ ہو تو اندر کچرا جلا جائے, اور پلک کے بال بڑھتے رہے تو آنکھیں ڈھک جائیں. تو اللہ نے پلک کے بال پر ایسا نظام رکھا کہ وہ تو بڑھے نہیں, تاکہ میرے بندے کی آنکھ میں کچرا بھی نہ جائے اور میرے بندے کی آنکھ بند بھی نہ ہو جائے. تو میرے محترم دوستو, اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمارے بدن کے ایک ایک حصے پر اللہ کا قابو ہے, اللہ کی قدرت ہے, جیسے ماں کے پیٹ کے اندر. اور یہ بات تو بھائی بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی کے, اگر ہم بننے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہر چیز اپنے بننے میں اللہ کی محتاج ہے, بنانے والی اللہ کی ذات ہے, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے بنایا. اس میں سمجھ میں بہت جلدی آدمی کیا آ جاتا ہے کہ واقعی مرد عورت جو ہے یہ نہیں بناتے اس بچے کو, اللہ ہی بناتا ہے. لیکن اس کی ایک آگے کی منزل ہے, وہ آگے کی منزل کیا ہے, جیسے ہم بننے میں اللہ کے محتاج ہیں ایسے ہم پلنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو اللہ پالتا ہے, جیسے اکیلے اللہ نے ہم کو بنایا ویسے اکیلا اللہ ہم کو پالتا بھی ہے. ہماری پرورش میں دکان شریک نہیں, ہم دکانوں سے نہیں پلتے ہم کو اللہ پالتا ہے, ہم کھیتوں سے نہیں پلتے ہم کو اللہ پالتا ہے, ہم روپے پیسے سے نہیں پلتے ہم کو اللہ پالتا ہے. یہ یقین دلوں کے اندر جب اترتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی میں دین آتا ہے, ورنہ دین آنا مشکل. ہم کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا, ساری روحوں کو اللہ نے یہ پوچھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک ہے اللہ, تو ہمارا رب ہے. ابو جہل اور قارون فرعون کی روحوں نے بھی یہ کہا, کیونکہ وہاں امتحان کی کوئی چیز نہیں تھی, ملک مال روپیہ پیسہ نہیں تھا, وہ صرف اللہ تھے. تو وہاں پر ساری دنیا کے انسانوں کی روحوں کا اتفاق تھا کہ پالنے والے اللہ ہیں. قیامت کا جب دن آئے گا تو وہاں پر بھی ہر آدمی یوں کہے گا ربنا ابصرنا, کٹر سے کٹر کافر بھی یوں کہے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے پروردگار, ہماری آنکھ کھل گئی, ہمارا کان کھل گیا, ہمیں یقین آ گیا, ہم کو دنیا کے اندر واپس کر, اب ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے. ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ چیزیں ساری بیکار ہو گئی مرنے کے بعد, اور اعمال ہی کارآمد ہیں, لیکن وہ اعمال ہم نے نہیں کیے, اے اللہ تو ہمیں دنیا میں واپس کر. تو وہاں پر بھی ہر آدمی, چاہے کٹر سے کٹر کافر اور مشرک ہو, وہ اللہ کو رب کہے گا. تو آئندہ زمانے میں راستہ بالکل صاف ہے, سب اللہ کو رب کہیں گے بغیر اختلاف کے. اور پچھلا جو عالم ارواح کا دور تھا اس کے اندر سب نے اللہ کو رب کہا بغیر کسی اختلاف کے. تو پچھلی لائن بھی صاف, اگلی لائن بھی صاف, دونوں لائنیں بالکل کلیئر ہیں. اب اگر بیچ کی لائن جو دنیا کے اندر ہم ہیں, اس کے اندر بھی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ یہ ہمارے دل کے اندر یہ آواز بن جائے, تو پچھلی سے پچھلی لائن مل گئی, اگلی سے اگلی لائن مل گئی, اور یہ ہو گیا صراط مستقیم, بالکل سیدھا راستہ, جو اللہ کی رضا تک پہنچانے والا, جو جنت تک پہنچانے والا, جو قبر کے اندر خدا کی رحمتوں کا برسوانے والا, یہ ہے وہ اہدنا صراط المستقیم, سیدھا راستہ. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, پالنے والا ایک اللہ ہے, پالنے والا ایک اللہ ہے. اس کا یقین آدمی کے دل میں اتر جائے. دیکھیے میں آپ کو ایک دوسری طریقے سے سمجھاؤں. ماں کے پیٹ میں بغیر دکان کھیت کے اللہ نے پالا, دکان کھیت نہیں تھی. جنت کے اندر لے جا کر بغیر دکان کھیت کے اللہ پالے گا, وہاں پر بھی دکان کھیت نہیں ہوگی. اچھا, اس دنیا کے اندر ہاتھیوں کو, مچھلیوں کو, چوٹیوں کو, بلکہ ویلس مچھلی کو, ویلس مچھلی جو ہوتی ہے پہاڑ سے بڑی ہوتی ہے اور ہزاروں آدمیوں کو برابر کھاتی ہے, اور اس کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, لیکن اس کو بھی اللہ پالتے ہیں. ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کاروبار کے بغیر اللہ پال چکا, جنت میں کاروبار کے بغیر اللہ پالے گا, دنیا کے اندر ویلس مچھلی اور ہاتھی کو بغیر کاروبار کے اللہ پالتا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں کہ یہ بارش کا ہمارا پیٹ، کیا اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے کاروبار کا محتاج ہو گیا؟ ہرگز نہیں، کاروبار کی ترتیب اللہ ہی نے ہمارے سامنے ڈالی، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ احل اللہ البیع، کاروبار تمہارے لیے حلال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ تاجر الصدوق الامین مان نبینا و صدیقین و شہدا، تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، تو کاروبار قرآن حدیث میں موجود ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ویلس مچھلی بغیر کاروبار کے پل رہی، اور ماں کے پیٹ میں ہم بغیر کاروبار کے پلے، جنت میں بغیر کاروبار کے پلیں گے، تو اللہ نے ہاتھیوں مچھلیوں چیونٹیوں پر تو کاروبار کی کوئی ترتیب نہیں رکھی، یہ سوا پانچ فٹ کے انسان پر کہ جس کا چند انگل کا جو پیٹ ہے اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کاروبار کی ترتیب کیوں رکھی؟ اتنی بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ حاجت کی بنا پر نہیں رکھی، اللہ محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں. جب اتنی بڑی ویلس مچھلی کو بغیر کاروبار کے وہ پال سکا، تو ہمارے پیٹ کو بھی بغیر کاروبار کے وہ پال سکتا ہے، قادر مطلق ہے. لیکن اس نے جو کاروبار ہمارے سامنے ڈالا وہ محتاج بن کر نہیں ڈالا، بلکہ ہمارے امتحان کے لیے ڈالا کہ کون کاروبار کر کے اپنی پرورش کو کاروبار کے اندر سمجھتا ہے، اور کون پرورش کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھتا ہے. جو آدمی اللہ کے ہاتھ میں پرورش کو سمجھے گا، تو وہ کاروبار کو اتنا لگے گا جتنے کا حکم ملے گا، جتنے کی اجازت ملے گی، اور ایسا لگے گا جیسے کی اجازت ملے گی، وہ آزادی کے ساتھ میں کاروبار کو نہیں لگے گا. اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں کاروبار میں پلنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں کاروبار میں پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جب پالنے والے کو میں راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو اگر تبوک کا موقع آ گیا اور اس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آیتیں اتر آئیں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکل جاؤ. اب وہ کاروبار کی سیزن تھی. اب کاروبار کی سیزن کے اندر جب نکلنے کا حکم ملا، تو جیسے ہم لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے کہ ایک طرف کاروبار کا سیزن ہو اور ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہو، تو آدمی پر بوجھ پڑتا ہے. صحابہ بھی انسان تھے، ان کے اوپر بھی بوجھ پڑا، ان کے اوپر بوجھ پڑا. فوراً دوسری آیتیں نازل ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اے ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا جب تم سے کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں، تو تم زمینوں پر بھوجل بن کے بیٹھ جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تم آخرت کو چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اگلی آیت میں اس سے زیادہ آیا، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلے، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو بدل کے لے آئے گا. ولا تضروه شيئا، اللہ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. والله على كل شيء قدير، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی کاروبار کی سیزن کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے. اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میاں پالنے والے اللہ ہیں، جب اس کا حکم ملے گا لگنے کو تو ہم کاروبار میں لگیں گے، اور جب اس کا حکم ملے گا چھوڑنے کو تو ہم کاروبار کو چھوڑیں گے. جمعے کی نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وہ ضرور بے کاروبار چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے، اب چلیں گے نماز میں، فضا ذکر اللہ، اللہ کے عبادت کی طرف دوڑو بھی دوڑے. اچھا جب نماز پڑھ لی فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, نماز پوری ہو گئی چلو زمین پر پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کی روزی تلاش کرو. نماز پڑھنے کے وقت میں ہم سے کہہ دیا چھوڑ دو, چھوڑ دیا. نماز پڑھ چکے تو اللہ نے کہا چلو پھیل جاؤ پھر روزی تلاش.